بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور القرآن کا جو ٹائٹل بار اول ہے اس کی عبارت کچھ اس طرح ہے: والا من انتصر بعد ظلمہ فاولئک ما علیہم من سبیل. جو شخص مظلوم ہونے کے بعد انتقام لے اس پر کوئی الزام نہیں. نور القرآن نمبر 2 بابت ماہ ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر 1895 و جنوری و فروری و مارچ و اپریل 1896. خاکسار محمد سراج الحق جمالی نعمانی، مطبعہ ضیاء الاسلام قادیان میں، با اہتمام حکیم فضل دین صاحب مالک مطبعہ کے چھپا، 700 جلد چھپی، قیمت فی جلد 8 آنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور القرآن نمبر 2 روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 374. ناظرین کے لیے ضروری اطلاع: ہم اس بات کو افسوس سے ظاہر کرتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کے مقابل پر یہ نمبر نور القرآن کا جاری ہوا ہے جس نے بجائے مہذبانہ کلام کے ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت گالیوں سے کام لیا ہے اور اپنی ذاتی خباثت سے اس امام الطیبین و سید المطہرین پر سراسر افتراء سے ایسی تہمتیں لگائی ہیں کہ ایک پاک دل انسان کا ان کے سننے سے بدن کانپ جاتا ہے. لہذا محض ایسے یاوا لوگوں کے علاج کے لیے جواب ترکی بترکی دینا پڑا. ہم ناظرین پر ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ حضرت مسیح علیہ السلام پر نہایت نیک عقیدہ ہے اور ہم دل سے یقین رکھتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے سچے نبی اور اس کے پیارے تھے، اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ وہ، جیسا کہ قرآن شریف ہمیں خبر دیتا ہے، اپنی نجات کے لیے ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لائے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے صدہا خادموں میں سے ایک مخلص خادم وہ بھی تھے. بس ہم ان کی حیثیت کے موافق ہر طرح ان کا ادب ملحوظ رکھتے ہیں، لیکن عیسائیوں نے جو ایک ایسا یسوع پیش کیا ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور بجز اپنے نفس کے تمام اولین آخرین کو لانتی سمجھتا تھا، یعنی ان بدکاریوں کا مرتکب خیال کرتا تھا جن کی سزا لانت ہے، ایسے شخص کو ہم بھی رحمت الہی سے بے نصیب سمجھتے ہیں. قرآن نے ہمیں اس گستاخ اور بد زبان یسوع کی خبر نہیں دی. اس شخص کی چال چلن پر ہمیں نہایت حیرت ہے جس نے خدا پر مرنا جائز رکھا اور آپ خدائی کا دعویٰ کیا، اور ایسے پاکوں کو جو ہزار درجہ اس سے بہتر تھے گالیاں دیں. سو ہم نے اپنے کلام میں ہر جگہ عیسائیوں کا فرضی یسوع مراد لیا ہے اور خدا تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ عیسیٰ بن مریم جو نبی تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ ہمارے درست مخاطبات میں ہرگز مراد نہیں. اور یہ طریق ہم نے برابر 40 برس تک پادری صاحبوں کی گالیاں سن کر اختیار کیا ہے. بعض نادان مولوی جن کو اندھے اور نابینا کہنا چاہیے عیسائیوں کو معذور رکھتے ہیں کہ وہ بیچارے کچھ بھی منہ سے نہیں بولتے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بے ادبی نہیں کرتے، لیکن یاد رہے کہ در حقیقت پادری صاحبان تحقیر اور توہین اور گالیاں دینے میں اول نمبر پر ہیں. ہمارے پاس ایسے پادریوں کی کتابوں کا ایک ذخیرہ ہے جنہوں نے اپنی عبارت کو صدہا گالیوں سے بھر دیا ہے. جس مولوی کی خواہش ہو وہ آ کر دیکھ لے وے. اور یاد رہے کہ آئندہ جو پادری صاحب گالی دینے کے طریق کو چھوڑ کر ادب سے کلام کریں گے ہم بھی ان کے ساتھ ادب سے پیش آویں گے. اب تو وہ اپنے یسوع پر آپ حملہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سب و شتم سے باز ہی نہیں آتے. ہم سنتے سنتے تھک گئے. اگر کوئی کسی کے باپ کو گالی دے تو کیا اس مظلوم کا حق نہیں ہے کہ اس کے باپ کو بھی گالی دے؟ اور ہم نے تو جو کچھ کہا واقعی کہا. وانما الاعمال بالنیات. خاکسار غلام احمد، 20 دسمبر 1895. رسالہ فتح مسیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، واضح ہو کہ چونکہ پادری فتح مسیح متعین فتح گڑھ ضلع گرداسپور نے ہماری طرف ایک خط نہایت گندا بھیجا اور اس میں ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر زنا کی تہمت لگائی اور سوائے اس کے اور بہت سے الفاظ بطریق سب و شتم استعمال کیے، اس لیے کری نے مصلحت معلوم ہوا کہ اس کے خط کا جواب شائع کر دیا جاوے، لہذا یہ رسالہ لکھا گیا امید کے پادری صاحبان اس کو غور سے پڑھیں اور اس کے الفاظ سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں، کیونکہ یہ تمام پیرایا میاں فتح مسیح کے سخت الفاظ اور نہایت ناپاک گالیوں کا نتیجہ ہے۔ تاہم ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کی شان مقدس کا بہرحال لحاظ ہے، اور صرف فتح مسیح کے سخت الفاظ کے عوض ایک فرضی مسیح کا بالمقابل ذکر کیا گیا ہے، اور وہ بھی سخت مجبوری سے، کیونکہ اس نادان نے بہت ہی شدت سے گالیاں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالی ہیں اور ہمارا دل دکھایا ہے، اور اب ہم اس کے خط کا جواب ذیل میں لکھتے ہیں۔ وہوا حاضا مشفقی پادری صاحب، بعد ماں وجب اس وقت مجھے بہت کم فرصت ہے، مگر میں نے جب آپ کا وہ خط دیکھا جو آپ نے اخوے مولوی عبد الکریم صاحب کے نام بھیجا تھا، مناسب سمجھا کہ اپنے اس رسالے کی جو زیر تعریف ہے خود ہی آپ کو بشارت دوں، تا آپ کو زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہ رہے۔ یاد رکھیں کہ رسالہ ایسا ہوگا کہ آپ بہت ہی خوش ہو جائیں گے، آپ کی ان مہربانیوں کی وجہ سے جو اب کی دفعہ آپ کے خط میں بہت ہی پائی جاتی ہیں۔ میں نے مسمم ارادہ کر لیا ہے اس رسالے کی وجہ اشاعت صرف آپ ہی کی درخواست قرار دی جاوے، کیونکہ جس مضمون کے لکھنے کے لیے اب ہم تیار ہیں، اگر آپ کا یہ خط نہ آیا ہوتا جس میں جناب مقدس نبوی اور حضرت عائشہ صدیقہ اور سودا کی نسبت آپ نے بد زبانی کی ہے، تو شاید وہ مضمون دیر کے بعد نکلتا۔ یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوئی کہ آپ ہی محرک ہو گئے، امید ہے کہ دوسرے پادری صاحبان آپ پر بہت ہی خوش ہوں گے، اور کچھ تعجب نہیں کہ ہمارا رسالہ نکلنے کے بعد آپ کی کچھ ترقی بھی ہو جاوے۔ پادری صاحب، ہمیں آپ کی حالت پر رونا آتا ہے کہ آپ زبان عربی سے تو بے نصیب تھے ہی، مگر وہ علوم جو دینیات سے کچھ تعلق رکھتے ہیں جیسے طبعی اور طبابت، ان سے بھی آپ بے بہرا ہی ثابت ہوئے۔ آپ نے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کر کے 9 برس کی رسم شادی کا ذکر لکھا ہے، اول تو 9 برس کا ذکر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ثابت نہیں، اور نہ اس میں کوئی وحی ہوئی، اور نہ اخبار متواترہ سے ثابت ہوا کہ ضرور 9 برس ہی تھے، صرف ایک راوی سے منقول ہے۔ عرب کے لوگ تقویم پترے نہیں رکھا کرتے تھے کیونکہ امی تھے، اور 2-3 برس کی کمی بیشی ان کی حالت پر نظر کر کے ایک عام بات ہے، جیسے کہ ہمارے ملک میں بھی اکثر ناخواندہ لوگ 2-4 برس کے فرق کو اچھی طرح محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ پھر اگر فرض کے طور پر تسلیم بھی کر لیں کہ فی الواقع دن دن کا حساب کر کے 9 برس ہی تھے، لیکن پھر بھی کوئی عقل مند اعتراض نہیں کرے گا، مگر احمق کا کوئی علاج نہیں۔ ہم آپ کو اپنے رسالے میں ثابت کر کے دکھا دیں گے کہ حال کے محقق ڈاکٹروں کا اس پر اتفاق ہو چکا ہے کہ 9 برس تک بھی لڑکیاں بالغ ہو سکتی ہیں، بلکہ 7 برس تک بھی اولاد ہو سکتی ہے، اور بڑے بڑے مشاہدات سے ڈاکٹروں نے اس کو ثابت کیا ہے، اور خود صدہ لوگوں کی یہ بات چشم دید ہے کہ اسی ملک میں 8-8, 9-9 برس کی لڑکیوں کے یہاں اولاد موجود ہے۔ مگر آپ پر تو کچھ بھی افسوس نہیں اور نہ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صرف متعصب ہی نہیں بلکہ اول درجے کے احمق بھی ہیں۔ آپ کو اب تک اتنی بھی خبر نہیں کہ گورنمنٹ کے قانون عوام کی درخواست کے موافق ان کی رسم اور سوسائٹی کی عام وضع کی بنا پر تیار ہوتے ہیں، ان میں فلاسفروں کی طرز پر تحقیقات نہیں ہوتی، اور جو بار بار آپ گورنمنٹ انگریزی کا ذکر کرتے ہیں، یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہم گورنمنٹ انگریزی کے شکر گزار ہیں اور اس کے خیر خواہ ہیں، اور جب تک زندہ ہیں رہیں گے، مگر تاہم ہم اس کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے، اور نہ اس کے قوانین کو حکیمانہ تحقیقاتوں پر مبنی سمجھتے ہیں، بلکہ قوانین بنانے کا اصول رایا کی کثرت رائے ہے۔ گورنمنٹ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی تا وہ اپنے قوانین میں غلطی نہ کرے، اگر ایسے ہی قوانین محفوظ ہوتے تو ہمیشہ نئے نئے قانون کیوں بنتے رہتے۔ انگلستان میں لڑکیوں کے بلوغ کا زمانہ 18 برس قرار دیا ہے، اور گرم ملکوں میں تو لڑکیاں بہت جلد بالغ ہو جاتی ہیں۔ آپ اگر گورنمنٹ کے قوانین کو کل وحی من السماء سمجھتے ہیں کہ ان میں امکان غلطی نہیں، تو ہمیں بواپسی ڈاک اطلاع دیں، تا انجیل اور قانون کا تھوڑا سا مقابلہ کر کے آپ کی کچھ خدمت کی جائے۔ غرض گورنمنٹ نے اب تک کوئی اشتہار نہیں دیا کہ ہمارے قوانین بھی توریت اور انجیل کی طرح خطا اور غلطی سے خالی ہیں، اگر آپ کو کوئی اشتہار پہنچا ہو تو اس کی ایک نقل ہمیں بھی بھیج دیں۔ پھر اگر گورنمنٹ کے قوانین خدا کی کتابوں کی طرح خطا سے خالی نہیں، تو ان کا ذکر کرنا یا تو ہمک کی وجہ سے ہے یا تعصب کے سبب سے، مگر آپ معذور ہیں۔ اگر گورنمنٹ کو اپنے قانون پر اعتماد تھا تو کیوں ان ڈاکٹروں کو سزا نہیں دی جنہوں نے حال میں یورپ میں بڑی تحقیقات سے 9 برس بلکہ 7 برس کو بھی بعض عورتوں کے بلوغ کا زمانہ قرار دے دیا ہے، اور 9 برس کی عمر کے متعلق آپ اعتراض کر کے پھر توریت یا انجیل کا کوئی حوالہ نہ دے سکے، صرف گورنمنٹ کے قانون کا ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا توریت اور انجیل پر ایمان نہیں رہا، ورنہ 9 برس کی حرمت یا تو توریت سے ثابت کرتے یا انجیل سے ثابت کرنی چاہیے تھی۔ پادری صاحب، یہی تو دجل ہے کہ الہامی کتب کے مسائل میں آپ نے گورنمنٹ کے قانون کو پیش کر دیا۔ اگر آپ کے نزدیک گورنمنٹ کے قانون کی تمام باتیں خطا سے خالی ہیں اور الہامی کتابوں کی طرح بلکہ ان سے افضل ہیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جن نبیوں نے خلاف قانون انگریزی کئی لاکھ شیرخوار بچے قتل کیے، اگر وہ اس وقت ہوتے تو گورنمنٹ ان سے کیا معاملہ کرتی؟ اگر وہ لوگ گورنمنٹ کے سامنے چالان ہو کر آتے جنہوں نے بیگانے کھیتوں کے خوشے توڑ کر کھا لیے تھے، تو گورنمنٹ ان کو اور ان کے اجازت دینے والے کو کیا کیا سزا دیتی؟ پھر میں پوچھتا ہوں کہ وہ شخص جو انجیر کا پھل کھانے دوڑا تھا اور انجیر سے ثابت ہے کہ وہ انجیر کا درخت اس کی ملکیت نہ تھا بلکہ غیر کی ملک تھا، اگر وہ شخص گورنمنٹ کے سامنے یہ حرکت کرتا تو گورنمنٹ اس کو کیا سزا دیتی؟ انجیل سے یہ بھی ثابت ہے کہ بہت سے سور جو بیگانہ مال تھے اور جن کی تعداد بقول پادری کلارک 2000 تھے، مسیح نے تلف کیے۔ اب آپ ہی بتلائیں کہ تعزیرات کی روح سے اس کی سزا کیا ہے۔ بالفعل اسی قدر لکھنا کافی ہے، جواب ضرور لکھیں تا اور بہت سے سوال کیے جائیں۔